یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پروگرام آئین صحافت کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت نشر ہوگا، اور لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں طٰہٰ شمیم کی زبانی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تحریک طالبان پاکستان اور پاکستانی وفد کے مابین مذاکرات ایک بار پھر ناکام۔ قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ جب تک فریق مقابل ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں آتا، تب تک ایران کے ایٹمی مراکز میں کوئی بھی کیمرہ نصب نہیں ہوگا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ کا اعلان۔ صہیونی جارحیت کے خلاف اسرائیلی چیک پوسٹ پر فلسطینی نوجوانوں کی علامتی فائرنگ۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی فوجوں کی فائرنگ میں 22 فلسطینی زخمی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تحریک طالبان پاکستان اور پاکستانی وفد کے مابین مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اعلی رہنما محمد علی سیف نے کہا کہ کابل میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تاہم مذاکرات کے اس دور میں بھی طالبان کی جانب سے قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے فیصلے کو واپس لینے پر ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی طالبان کی پاکستان واپسی کا موضوع بھی دوسرے سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کی طرح موضوع بحث رہا۔ واضح رہے کہ کابل میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پہلے پاکستانی علماء کے وفد نے مذاکرات کے جو ناکام رہے، جس کے بعد پاکستان کے قبائلی عمائدین پر مشتمل وفد نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی اور وہ بھی بے نتیجہ رہے۔ افغان طالبان کے مطالبے پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہوئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ کالعدم تنظیم میں تحریک طالبان پاکستان ملک میں بڑے دہشت گردانہ واقعات میں ملوث رہی ہے، جن میں 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں بچوں کا قتل عام کا درخراش واقعہ بھی شامل ہے، جہاں 147 افراد کو نہایت شفافیت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ القاعدہ لیڈروں کے قتل کے بہانے کابل پر حالیہ امریکی ڈرون حملہ ایسی حالت میں انجام پایا کہ امریکہ نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان سے انخلا کے بعد اس ملک میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ وجہ ہے گزشتہ اتوار کو کابل پر ہونے والا امریکی ڈرون حملہ اس ملک کے فضائی حدود کی خلاف ورزی شمار ہوا، اور بعض مبصرین نے اس حملے کو دوحہ سمجھوتے کو نشانہ بنائے جانے سے تعبیر کیا ہے۔ اتوار کو افغانستان کے طالبان انتظامیہ نے 1 اگست امریکی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے امریکہ کے اس اقدام کی شدید مذمت کی اور اسے افغانستان کے قومی اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ کابل کے شیر پور علاقے میں 31 جولائی بروز اتوار ایک رہائشی مکان پر ہونے والا امریکی حملہ دوحہ سمجھوتے اور بین الاقوامی قوانین و اصول کے منافی ہے۔ اگرچہ افغانستان کے طالبان انتظامیہ نے اب تک اس حملے میں القاعدہ لیڈر کی ہلاکت کے بارے میں اپنے کسی موقف کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر افغانستان کے قومی اقتدار اعلیٰ اور اس ملک کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اس کی یہ موزوری تسلط پسندی اور دنیا کے آزاد ملکوں کے قومی اقتدار اعلیٰ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ بین الاقوامی قوانین اور اصول اور اقوام متحدہ کے منشور کی مسلسل دھجیاں اڑا رہا ہے۔ وہی قوانین و اصول جن کو بہانہ بنا کر وہ اب تک دنیا کے مختلف ملکوں کا نشانہ بناتا آیا ہے، اور اس نے مختلف ملکوں کے نظام بھی ختم کیے ہیں۔ القاعدہ لیڈر کے قتل کے بہانے کابل پر حالیہ ڈرون حملہ اس حالت میں انجام پایا کہ امریکہ نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ افغانستان سے انخلا کے بعد اس ملک میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ وجہ کہ گزشتہ اتوار کو کابل پر ہونے والا امریکی ڈرون حملہ اس ملک کے فضائی حدود کی خلاف ورزی شمار ہوا، اور بعض مبصرین نے اس حملے کو دوحہ سمجھوتے کو نشانہ بنائے جانے سے تعبیر کیا ہے۔ امریکہ نے ایسی حالت میں کابل کو نشانہ بنایا کہ اس نے 12 طالبان انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کیے جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، جبکہ طالبان بھی اپنے اس وعدے پر ہمیشہ زور دیتے آئے ہیں، تاہم یہ امریکہ ہے جو اپنے کسی وعدے کی پابندی نہیں کرتا اور اپنی منمانی کرتے ہوئے مختلف بہانوں سے کسی بھی ملک کو جارحیت کا نشانہ بنا بیٹھتا ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں القاعدہ لیڈر ایمن الزواہری ہلاک ہوا ہے، جبکہ اس دعوے کی صداقت میں اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ویسے ہی جیسے القاعدہ لیڈر اسامہ بن لادن کے ہلاکت کے بعد کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا اور دعویٰ کر دیا گیا کہ اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ چنانچہ کابل پر امریکہ کے اس ڈرون حملے کو ایک آزاد ملک پر جارحیت اور کیے جانے والے دعوے کو طالبان کا رد عمل روکنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹس انتخابات کے موقع پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تشہیراتی ضرورت کی تلاش میں اس حملے کو ایک پروپیگنڈا مہم کا ذریعہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر کر سکے کہ صورتحال پر اس کا پورا کنٹرول ہے۔ مگر کابل پر ہونے والا امریکی ڈرون حملہ اس ملک کے فضائی حدود کی خلاف ورزی شمار ہوا اور بعض مبصرین نے اس حملے کو دوحہ سمجھوتے کو نشانہ بنائے جانے سے تعبیر کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایمن الزواہری کی ہلاکت پر القاعدہ یا دیگر دہشت گرد عناصر کی جوابی کارروائی کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ القاعدہ کے حامی یا دیگر دہشت گرد گروہ الزواہری کے موت کے بدلے میں امریکی شہریوں، کارکنوں یا بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس بیان میں خبردار کیا گیا کہ 31 جولائی کو ہونے والی کارروائی کے بعد امریکہ مخالف پرتشدد اقدامات کا امکان بڑھ گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ اس نوعیت کے قاتلانہ حملوں سے دنیا ایک پرامن جگہ بن چکی ہے، تاہم الزواہری کو مبینہ ڈرون حملے میں ہلاک کرنے کے بعد امریکی حکام کو اس ملک کے ذرائع ابلاغ کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ میں شائع شدہ ایک مضمون میں دعویٰ کیا گیا کہ القاعدہ کے سرغنہ کو قتل کرنا خارجہ پالیسی میں بائیڈن کی سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایمن الزواہری کابل میں رہائش پذیر تھے، اسے بائیڈن کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی ناکامی اور رسوائی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع راجوری کے بدھل علاقے میں گزشتہ شب کچھ وی ڈی سی ممبروں کی طرف سے مشتبہ افراد پر فائرنگ کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق راجوری کے شاہپور علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک وی ڈی سی ممبر نے منگل کی شام قریب 9 بجے مشتبہ افراد کی نقل و حمل دیکھی، جنہوں نے اس کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ وی ڈی سی ممبر نے ان افراد پر فائرنگ کی، جس کے بعد باقی وی ڈی سی ممبروں نے بھی ان پر گولیاں چلائیں۔ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ مشتبہ افراد نے بھی وی ڈی سی ممبروں کی طرف گولیاں چلائیں اور موقع سے فرار ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کہنا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد فوج اور پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے بدل علاقے کو محاصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ جب تک فریق مقابل ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں آتا، تب تک ایران کے ایٹمی مراکز میں کوئی بھی کیمرہ نصب نہیں ہوگا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جن کیمروں کو ہٹایا گیا ہے وہ ایٹمی معاہدے اضافی پروٹوکول کے تحت رضاکارانہ طور پر لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب فریق مقابل ایٹمی معاہدے سے نکل چکا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا پابند نہیں ہے، تو اس بات کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایران ایک طرفہ طور پر التوا کے شکار اس معاہدے پر عمل درآمد کرتا رہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر نینسی پلوسی کے تائیوان دورے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ نینسی پلوسی کے تائیوان دورے کی ایران نے مذمت کرتے ہوئے ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزارت خارجہ اور ترجمان نے نینسی پلوسی کے دورے تائیوان پر رد عمل ظاہر کیا اور ایک بار پھر ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے امریکی حکام کے تناؤ پیدا کرنے والے رویے اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے اور اس ملک کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی کرنے کی مذمت کی ہے۔ پیرس زرائن نے رپورٹ دیا کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے جوانوں نے سینی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں غرب اردن کے شمال میں سینی فوجیوں کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینیوں کی جانب سے سینی جارحیت کے جواب میں تازہ کارروائی غرب اردن کے شہر نابلس کے جنوب میں واقع حوارہ چیک پوسٹ کے خلاف انجام پائی اور اس صہیونی چیک پوسٹ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ البتہ اس فائرنگ میں غاصب سینی فوجوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حملہ اس حالت میں کیا گیا کہ سینی فوجوں نے غیر قانونی کالونیوں کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر دھاوا بول کر 22 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ غرب اردن کے شہر نابلس کے جنوبی مضافات میں صہیونی فوجوں کی فائرنگ سے 22 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی نے سنا دیا۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھی حسین تقوی نے پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار افتخار شیرازی صاحب سے گفتگو کی ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے یہ اہم گفتگو۔
شیرازی صاحب، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے وہ یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہے، آپ ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس فیصلے کے اندر خود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ایسی کچھ غلط معلومات اور اطلاعات بھی اس کے اندر درج ہیں کہ جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ عیاں ہوتی جا رہی ہیں، کیا یہ چیزیں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سوالیہ نشان نہیں لگا رہی؟
یقیناً ایک حکمران اتحاد کے مطالبے سے اس فیصلے کا اجرا ہوا ہے، وہیں پہ اس میں موجود کافی انفارمیشن ایسی ہے جو بنیادی طور پہ اس فیصلے کو مشکوک بنا رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگ کہ جن کو غیر ملک کے ڈکلیئر کیا لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستانی اوریجن کے شہری ہیں، اگرچہ اس وقت ان کے پاس برطانیہ یا کسی اور ملک کی شہریت ہے لیکن وہ بنیادی طور پہ پاکستانی ہیں، لیکن ان کو غیر ملکی ثابت کیا گیا۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو باقاعدہ ان کے نام مینشن کر کے انڈیویجلی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ شاید بھارت کے شہری ہیں اور وہ اس ملک کے ایک سیاستدان کو بھاری رقوم بطور فنڈنگ دے رہے ہیں، کمپنیز کا ذکر بھی اس حوالے سے کیا گیا۔ اور ساتھ میں جو اس کا اس فیصلے کا پیرا یہ ہے اور کہ جس کے اندر بنیادی طور پہ اس بات کو مینشن کرنا کہ جو کچھ یہ کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ آئین کے آرٹیکل 17(3) کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اس کے بعد کنکلوڈنگ پیراگراف میں یہ لکھ دینا کہ جہاں پہ شو کوز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے وہیں پہ تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کی اور کوئی بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، تو گویا کہ حکومت وقت کو یہ ایک کھلا میدان دیا گیا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا بہرحال دائرہ کار نہیں تھا، اپنے دائرہ کار سے نکل کے اتنا بڑا فیصلہ دیا گیا۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی طور پہ اس فیصلے کو مشکوک اور متنازع بنا رہی ہیں، اور میرا خیال میں عدالتیں بھی اس چیز کو باریک بینی سے دیکھیں گی، اور جب ان کے سامنے یہ فیکٹس آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ایک تعصب اور جو ایک فیوریٹزم ہے ان فیور آف گورنمنٹ اس کا تاثر ابھرے گا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جیسا ادارہ کہ جو بہرحال ایک قومی ادارہ ہے اور غیر متنازع ادارہ ہے، اس فیصلے سے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ ادارہ جو ہے وہ متنازع جو ہے وہ تصور نہ ہو۔ اس سے پہلے ہماری عدالتوں پہ کچھ اور اداروں پہ اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں مختلف واقعات کو لے کے، اب یہ ادارہ بھی لگتا ہے کہ اس شخص میں کہیں ہمیں کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔